وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ فوج کے میجر جنرل آصف غفور کے بیان سے شروع کریں گے کہ فوج کا انتخابات کرانے میں کوئی براہ راست کردار نہیں ہوگا. اس سلسلے میں ہم صدر زرداری پر بدعنوانی کیس میں ملک سے باہر جانے پر پابندی پر بھی بات کریں گے. آگے چل کر ہم افغانستان میں وزیر خارجہ مائک پومپیو کا دورہ اور آخر میں سپریم کورٹ کے لیے صدر ٹرمپ کی نامزدگی پر بات کریں گے. اور اس پورے گھنٹے میں ہم آپ کو بھی سننا چاہیں گے. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو ہم پہلے آدھے گھنٹے تک اس وقت جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں اس کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ کرنل فاروق احمد ہیں اس وقت جو آئی ایس پی آر کے سابق عہدیدار ہیں. ان کے ساتھ اسحاق سومرو جو سندھ سوشل سائنٹسٹ فورم کے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس وقت پائلر کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ غیر سرکاری ادارہ ہے جو الیکشنز کو مانیٹر کر رہا ہے. آئیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو الیکشنز کے حوالے سے ایک مختصر سی رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں عاصم رانا.
راولپنڈی میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ فوج کا کام الیکشن کمیشن سے تعاون اور محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے.
ہماری کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل الائنمنٹ نہیں ہے. ہماری اگر لائلٹی ہے, ہمارا کوئی انٹرسٹ ہے تو پاکستان کی عوام ہے, اور پاکستان کی عوام کے لیے بہت ضروری ہے کہ الیکشن اچھے طریقے سے ہوں.
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انتخابات کے دوران فوج پہلی بار تعینات نہیں ہو رہی. 1997 کے انتخابات میں فول پروف سیکیورٹی کے لیے فوج موجود رہی, پھر 2008 میں کوئک ایکشن فورس نے ڈیوٹی دی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ انتخابی عمل کے دوران بے ضابطگی دور کرنے کا اختیار فوج کا نہیں. انہوں نے پولنگ اسٹیشن کی سیکیورٹی سے متعلق بھی بتا دیا.
اور جیپ جس کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہماری جیپ ہے نہیں. اس قسم کی زیادہ جیپیں جو ہیں وہ کینڈیڈیٹس کے پاس ہی ہیں, وہ استعمال کرتے ہیں. ہر چیز کو شک کی نظر سے نہیں دیکھیں پلیز. جب آپ پولیٹکس کرتے ہیں تو بہت سارے سلوگنز دیتے ہیں, بہت ساری بات چیت کرتے ہیں. ہم رب کی مخلوق ہیں اور پاکستان کی عوام کے لیے اپنی ڈیوٹی کرتے رہیں گے, اور ہمیں پتا ہے کہ ہم کیسے مخلوق ہیں.
میجر جنرل آصف غفور کا یہ کہنا تھا کہ سیکیورٹی کے لیے 372,000 جوانوں کی ضرورت ہے. پرنٹنگ مٹیریل کی ترسیل بھی فوج کا کام ہے. 21 جولائی تک چھپائی کا مرحلہ مکمل ہوگا اور 22 جولائی تک سیکیورٹی مکمل ہو جائے گی. کوئی بھی ترسیل الیکشن کمیشن کے سٹاف کے بغیر نہیں ہو رہی.
یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو فون کروں اور آپ کو کہوں جی کہ ایسے کر دیں اور آپ ایسے کر دیں؟ کوئی ایک ایسا الیکشن بتائیے جس سے پہلے مختلف پارٹیز کے جو ممبرس تھے انہوں نے پارٹی سوئچ نہیں کی. کوئی ایک ایسا الیکشن بتائیے جس سے پہلے کوئی ایک پارٹی فیئرنگ ڈیفیٹ, باقی تو الیکشن ڈے پہ فیصلہ ہوگا, انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ ہمیں ہرانے کی کوشش ہے.
ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ملتان کے واقعے میں آئی ایس آئی کا کوئی کردار نہیں, ہم خدا کی مخلوق ہیں. وقت بتائے گا خلائی مخلوق جیسے القابات کا کیا اثر ہو سکتا ہے. خلائی مخلوق سیاسی نعرہ ہے, ہم رب کی مخلوق ہیں, عوام کے لیے ڈیوٹی کرتے رہیں گے, عوام جس کو چاہیں منتخب کریں. انہوں نے کہا کہ الیکشن جیت کر عوام کے ووٹوں سے جو بھی وزیر اعظم آئے گا وہ قبول ہوگا. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور ہم شروع کرتے ہیں آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد سے. کرنل فاروق, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ کہ 371,000 فوجی اہلکار الیکشن کی مانیٹرنگ کریں گے اور پولنگ اسٹیشنز پر تعینات کیے جائیں گے. یہ اگر اس کا موازنہ کیا جائے پچھلے ادوار میں جو سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے تھے تو اس کی تعداد بہت زیادہ نظر آتی ہے, اس کی وجہ بتائیے.
دیکھیں, آج کی جو پریس کانفرنس تھی یہ بہت کمپریہنسو تھی. پاکستان میں جو فورس کمنگ الیکشنز ہیں, ابھی میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. یہ جو آپ نے تعداد بتائی ہے, دیکھیں یہ ریکوائرمنٹ ہمیں ملتی ہے پاکستان آرمی کو الیکشن کمیشن کی طرف سے. اور چونکہ اس سے پہلے ماضی میں بھی کافی سوالات اٹھائے جاتے رہے جو الیکشنز ہیں اس کی ٹرانسپیرنسی پہ, تو ان لوگوں نے اس کے بارے میں ڈیسائڈ کیا کہ ہمارے جوان اندر بھی پولنگ اسٹیشن میں پورے عمل کو مانیٹر کر رہے ہوں گے اور باہر رہ کے جو سیکورٹی کی سچویشن ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں ہمارے جو ان لاسٹ 2 ایئرز آف سروس جو لوگ ریٹائر ہوئے ہیں ان کی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے ان کو بھی ریکال کیا جا رہا ہے. और वो सर्विंग लोगों के साथ मिलकर ये जो कौमी फरीजा है इसकी अदायगी करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जानब एक कदम है। और इसके अलावा जैसे इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें मेरे ख्याल में उन्होंने बड़े जामे तौर पे जितनी भी नेगेटिव परसेप्शन या पॉलिटिकल जो भी चीजें उठाई जा रही थी उनका बड़ा अच्छा जवाब दिया।
और हम एक गैर सरकारी इदारा पायलर के नुमाइंदा इसहाक सुमरो की तरफ जाते हैं। ये सिंध सोशल साइंटिस्ट फोरम के साथ मुंसलिक हैं। सिंध में इस वक्त जो इंतखाबात हो रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इसहाक सुमरो, आप बताइए इस वक्त क्या आप लोगों ने हिकमत अमली बनाई हुई है? और ये कि हमने सुना है कि गैर सरकारी इदारे अलहदा और मीडिया की जो टीमें हैं वो अलहदा मॉनिटरिंग करेंगी, उनका तरीक़ाकार क्या होगा?
दरअसल बात यह है कि इस दफा जो है वो ज़ाहिर है एक इलेक्शन को मॉनिटर करने की, हर इलेक्शन के बाद जो है ज़्यादा लोगों की शिरकत होती है, एनजीओ की तरफ से होती है और उसके बाद मीडिया की तरफ से भी होती है। तो इस दफा जो कुछ अच्छी चीज़ें ये हुई है कि गवर्नमेंट ने जो है एक इश्तिहार के जरिए हर जो सहाफ़ी हजरात है रिपोर्टिंग करने पूरे पाकिस्तान से उनको कहा है कि आप जो है अगर इंटरेस्टेड हैं और इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए कह रहे हैं कि हम इसको मॉनिटर करेंगे इलेक्शन वाले दिन को, तो वो उन्होंने कहा कि आपको हम वो कार्ड जारी करेंगे तो वो आप आसानी से इसको मॉनिटर करेंगे। तो ये एक अच्छी अच्छी चीज़ है कि मीडिया के लोगों को के लिए एक जो है वो इश्तिहार के जरिए नाम मंगवाए गए हैं या उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो है हम गैर सरकारी तो तंजीमों के हवाले से इलेक्शन से पहले या इलेक्शन वाले दिन के प्रोसेस को देखने के लिए जो है वो एक छोटी सी एक्सरसाइज है वो उसको करेंगे। और उसके उसमें ज़्यादातर ये होता है कि वो जो हर जैसे मैं जाऊँगा तो 8 से 10 पोलिंग को पूरे दिन की विजिट होगी और उसके बाद आखिरी पोलिंग स्टेशन पे जब वो पहुंचेगा हमारा बंदा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो उसको इलेक्शन कमीशन की परमिशन होगी तो वो बैठ के वो प्रोसेस को देखेगा और जब तक ये वो रिजल्ट बन जाएगी और रिजल्ट बनने के बाद जो उसको वो सारे पोलिंग एजेंट से उनकी साइन ली जाएगी और वो उनको कहेंगे कि भाई ये जितने जितने इन्होंने वोट वगैरह लिए हैं, तो ये इन प्रोसेस सारे को हम इलेक्शन वाले दिन देखेंगे और उससे पहले जो इलेक्शन की जो माहौल है उसको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं या देख रहे हैं कि क्या पोजीशन है। और ये सिलसिले जो हैं वो मेरे ख्याल में इलेक्शन से पहले भी अभी से भी उनकी चीज़ें देखी जा रही हैं और इलेक्शन वाला दिन ज़्यादातर जो है उसको हम मॉनिटर करने के लिए कोई मतलब नहीं बना रहे।
इसहाक सुमरो, ये बताइए जिस तरह से कर्नल फारूक अहमद ने इशारा दिया कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर ज़्यादा तादाद में फ़ौजी अहलकार तैनात किए जा रहे हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे, तो क्या कोई गड़बड़ की तवक्को है? क्या समझा जा रहा है कि ये इंतखाबात में ज़्यादा कोई धांधली होगी? क्या सोचा जा रहा है?
अभी ये नफीसा हमारी मेरे ख्याल में कि मैं इसको ये बदकिस्मती कहेंगे कि हम हर चीज के लिए अपने पाक अफाज को देखते हैं और ये है कि हम पाक अफाज को देखते हैं कि भाई ये हम सारे हमारे मामलात को ये देखेगी। तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन ने जब पाक अफाज को कहा है तो उनको शायद ये चीजें नजर आ रही, इस वजह से उनकी खिदमात ली जा रही हैं। वैसे ये है कि मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा तसादम या ऐसी चीजें हर जगह पे होने का खर्चा हो। हाँ, जैसे सिंध में कुछ डिस्ट्रिक्ट को इलेक्शन कमीशन ने या इंतजामिया ने खुद कहा है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट खैरपुर है उसको कहा गया है कि भाई यहाँ की जो है ज्यादातर पोलिंग स्टेशन पे जो है वो हिसास उनको करार दिया गया है, या हो सकता है कुछ और डिस्ट्रिक्ट दो में हो, सांगड़ हो या क्या हो। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये है कि इतना कोई खदशा तो हमें तो नजर नहीं आए कोई बड़ा कोई तसादम हो। یا ایسی چیز ہو.
اچھا اس وقت ہم خیبر پختونخوا چلتے ہیں جہاں سے پشتون اولسی تحریک کے رہنما ارشد ہارون ہمارے ساتھ ہیں. ارشد ہارون, ہم بنیادی طور پہ بات کر رہے ہیں ان انتخابات کے بارے میں, اور آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فوج کی طرف سے بیان آیا ہے کہ بڑی تعداد میں فوجی اہلکار سیکیورٹی کی کے لیے وہاں تعینات کیے جائیں گے پولنگ اسٹیشنس پر. خیبر پختونخوا کی صورتحال بتائیے, اور عمومی طور پہ کیا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں یہ پرامن رہیں گے یا کوئی گڑبڑ کا امکان ہے؟
جہاں تک میری اسسمنٹ ہے یہ انتخابات پرامن رہیں گے کافی حد تک. ہاں کچھ سینسیٹیو پولنگ اسٹیشنز ہو سکتے ہیں یا کچھ سینسیٹیو تحصیل یا کوئی حصہ حلقے کا ہو سکتا ہے جہاں پہ حساسیت پائی جاتی ہو اور جہاں پہ پھر تصادم کا خطرہ ہو. اس کے علاوہ میرے خیال میں یہ الیکشن اس الیکشن میں کوئی امکان نہیں ہے تصادم کا, یا بڑی خطرہ نہیں ہے کوئی بڑے واقعے کا کے ہونے کا. تو میرا جہاں تک خیال ہے الیکشن پر امن رہیں گے, اور اس میں اب پارٹیاں میچورٹی کی طرف بڑھ رہی ہیں, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, یا پھر ہم اگر پی ٹی آئی کو بھی لے لیں تو ان کا یہ دوسرا الیکشن ہوگا. تو انہوں نے کافی اسباق سیکھ لیے ہیں کہ کس طرح سے جمہوری عمل کو آگے بڑھانا ہے ان کو, اور اس کے لیے امن کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس الیکشن کو بہت بڑا خطرہ ہے اور جس کے لیے بڑی تعداد میں فوج کی ضرورت ہو.
اچھا کرنل فاروق احمد, یہ بتائیے کہ جو گنتی کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ووٹوں کی گنتی کرے گا اور اس میں آرمی کا کوئی کردار نہیں ہوگا, ایسے میں بتائیے کہ کیا فوج تیار ہے کہ غیر ملکی جو مانیٹرز ہیں وہ موقع پہ موجود رہیں, غیر ملکی اور ملکی مانیٹرز؟ جی
یہ تو گورنمنٹ کی ڈائریکشن کے اوپر ہے, اور میرا نہیں خیال میں اس میں کوئی ایشو ہے, اور آرمی والے یس اس کو مانیٹر کریں گے, لیکن ان کی مانیٹرنگ کا جیسے آج کل آپ کو پتا ہے کہ ڈیجیٹل ایپ ہے, تو اس میں یہ ڈیسائڈ ہوا ہے کہ جو ریزلٹس ہوں گے وہ صرف آرمی والے اس کی ایک فوٹوگراف لے کے اپنے سسٹم میں اس کا ایک ریکارڈ رکھنے کے لیے وہ کریں گے. ادروائز الیکشن ووٹوں کی گنتی, ریزلٹس کی تیاری, اس میں آرمی کا بالکل کوئی رول نہیں ہے, اور ڈی جی ایس پہ آرمی نے خود واضح کی ہے کہ یہ جو ادارے ہیں اس کام کے لیے وہ اپنا رول ادا کریں گے. ہاں جو ہمارے آرمی کے لوگ تعینات ہوں گے, جو بھی آفیسر ایک خاص پولنگ اسٹیشن میں ہوگا اس کو مجھے اسٹیٹ درجہ اول کی پروگرس ہوں گی, اور وہ صرف اس لیے یہ جو لا اینڈ آرڈر اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو ادروائز جو باقی اداروں کا رول ہے وہ تمام ادارے اپنا اپنا رول اس میں ادا کریں گے, اور میری اطلاع کے مطابق مختلف گورنمنٹ کے اداروں کو اور ان کے لوگوں کو جو اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کے ٹریننگ کا عمل کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے اور آن گوئنگ بھی ہے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس سے بہت بہتر الیکشن ہوں گے. جی
اچھا جی, ایک کالر کو لیتے ہیں, اس کے بعد بریک پر جاتے ہیں. اسلم نیازی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میاں والی سے. جی جناب بات کیجیے.
جی نفیسہ میم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اسلم خان نیازی, ایڈوکیٹ سلطان خان میاں والی سے بات کر رہا ہوں. میرا محترم کرنل فاروق احمد صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو ایکس سیلس مین ہیں یا یہ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں, یہ جب جائیں گے مختلف علاقوں میں تو کیا ان کو جو ہے نا وردیاں جو ہے نا سپلائی کی جائیں گی, اور کیا ان کی ٹریننگ کا انتظام مطلب موجود ہے؟
جی شکریہ آپ کے کال کرنے کا, اور ہم ابھی کرنل فاروق سے بات کرتے ہیں. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اسحاق سومرو کا, جو کہ سندھ سوشل سائنٹسٹ فورم کے ساتھ وابستہ ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. کرنل فاروق احمد اور ارشد ہارون, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu. وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں فوج کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے جو اس وقت پریس کانفرنس کی ہے کہ فوج کا انتخابات کرانے میں کوئی براہ راست کردار نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ آئی ایس پی آر کے سابق افسر کرنل فاروق احمد ہیں. ایس پی او ایک غیر سرکاری ادارے کے ساتھ پہلے وابستہ ہوتے تھے ارشد ہارون, وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور عنقریب پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے. لیکن سوال ہے کرنل فاروق احمد کے لیے. کرنل فاروق, ایک کالر نے فون کر کے یہ سوال پوچھا کہ جو فوجی ہیں جو اس وقت تعینات کیے جائیں گے یہ پولنگ سٹیشنز پر, کیا یونیفارم میں ہوں گے یا یونیفارم سے باہر؟ جی
اس میں دیکھیں, جو سرونگ لوگ ہیں وہ بالکل یونیفارم میں, اور جو پولنگ اسٹیشن سے باہر ہوں گے وہ ود ویپنز ہوں گے. جو سیویلینز ہیں وہ بالکل وہ سول ڈریس میں ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ سرونگ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں گے. جی
اچھا, تو ہم نے اس لیے آپ کو روکا ہوا ہے کیونکہ ایک اور موضوع کی طرف جا رہے ہیں, اور ہمارے پاس اس وقت رپورٹ نہیں ہے, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ نے جو وزارت داخلہ ہے ان سے کہا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال ٹالپور کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈالا جائے, اور یہ جو خبریں آئی ہیں اس میں اٹارنی جنرل خالد جاوید کا بھی نام آیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ بدعنوانی کا کیس ہے ان کے خلاف, لیکن اس میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے جو چیئرمین ہیں حسین لوائی اور ان کے ساتھ طہٰ رضا, ان کو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے جولائی کی 11 تاریخ تک اپنے تحویل میں لے لیا ہے, اور معاملہ ہے منی لانڈرنگ کا, یعنی کہ کالے دھن کو سفید کرنے کی کوشش کا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ان افراد کا تعلق صدر سابق صدر زرداری سے بتایا جاتا ہے. ہم اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ ہیں, اور ان کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر کریم خواجہ, یہ بتائیے, ظاہر انتخابات قریب ہیں, اچھا نہیں لگتا کہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے اتنے سینئر رہنما, ان کا نام اس وقت بدعنوانی کے کیس میں آئے, آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں, پیپلز پارٹی بنیادی طور پر کرپشن بدعنوانی اس کی فیور تو نہیں کرتی ہے. کیسز پریویسلی بھی مختلف لوگوں پر چلتے رہے ہیں, اور وہ پھر عدالت کا کام ہوتا ہے اور حکومت کا کام ہوتا ہے تھرو پروسیکیوشن کہ وہ ثابت ہو. اس وقت جو ٹائمنگز آ رہی ہیں, 15 دن کے بعد الیکشن ہے, 10-12 دن کے بعد, اور اس وقت آل آف سڈن یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ بھائی 3 سال پرانا کیس تھا, تفتیش چل رہی تھی. تو بھائی تفتیش چل رہی تھی تو 3 مہینے پہلے آپ ڈسکلوز کرتے, اس وقت کیوں کر رہے ہیں جب 15 دن ہیں؟ آپ 15 دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کیس نہیں چلائیں, مگر آپ یہ الیکشن کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اور آپ جس طرح پیپلز پارٹی کے نے کہا تھا کہ بھائی جو تفتیش کر رہے ہیں اس کو آپ تبدیل کریں کیونکہ کنسرن ہے پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کی, تو ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. بالکل کیس اگر آپ کو چلانا ہے چلائیں, مگر وہ ٹرانسپیرنسی ہو اس میں, اور وقت اور ٹائمنگ کی بھی چیزیں دیکھی جاتی ہے. اس سے ایک جو مومنٹم جو چل رہا ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے, और मेरे ख्याल से टाइमिंग सही नहीं है, ये चीज़ 15 दिन के बाद भी हो सकती थी या 3 महीने पहले हो सकती थी।
जी जी, इसी पर हम बात करेंगे। और अरशद हारून हमारे साथ हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हैं। अरशद हारून, ये बताइए, आपके इल्म में है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ये ख़तरा है कि अगर वो मुल्क लौटते हैं तो उनको जेल भेजा जाएगा ख़ानदान समेत। इस वक्त आसिफ जरदारी पर जो केस लगाया गया है वो मुल्क छोड़ नहीं सकते। ये दो बड़ी सियासी पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इंतखाबात को चंद दिन रह गए हैं, इस मामले को किस तरह देखते हैं आप?
देखिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ये आज की बात नहीं है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान में जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को तो दीवार से लगा दिया गया है। अब पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है उसको मैनेज किया जा रहा है अपने लाडलों को आगे लाने के लिए, तो इसको लेवल प्लेइंग फील्ड तो हम कभी नहीं कहेंगे। इसी तरह से पख्तूनख्वा में अगर देखें तो जो लोग फौज के हक में वो बयान देते हैं जैसे एनपी, तो उम्मीद है कि उनकी कोई गवर्नमेंट बन जाएगी और पीटीआई को की शमूलियत के साथ या फजल रहमान की शमूलियत के साथ, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट की पक्की पार्टियां हैं और बाकी लोगों को ये मैनेज कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ये अपने हलकों में भी जाने नहीं दे रहे। मोहसिन दवड़ की मिसाल ले लें, वो वजीरिस्तान से खड़े हैं लेकिन पॉलिटिकल एजेंट ने उनको 3 महीने के लिए सस्पेंड किया हुआ है। आपको ये बात रिकॉर्ड पे होगी, जब वो मीरानशाह से बनून को बेदखल किया गया था। इसी तरह से लोग भी, जर्नलिस्ट भी गायब हो रहे हैं, ब्लॉगर्स भी गायब हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो एक्टिविस्ट हैं वो भी गायब हो रहे हैं। तो ये ऐसा माहौल है जिसमें मैं तो नहीं समझता कि दिस इज लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर आजाद उम्मीदवार हो। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है।
जी जी, आप तीनों हजरात हमारे साथ रहे हैं। हम कर्नल फारूक अहमद की तरफ लौटते हैं। कर्नल फारूक, कहा जाता है कि टाइमिंग सबसे ज़्यादा अहम है और जैसे कि बताया गया कि दो, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, नून हो या पीपल्स पार्टी हो, उनके सरबराहान के ख़िलाफ़ इस वक्त बदउनवानी के केसेस हैं। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, इसकी बड़ी अच्छी तरह आज डीजीआईएसटीआर ने एड्रेस भी किया है। ये जो साहब जो भी बातें कर रहे थे, इनकी बहुत सी बातों से तो मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। और हम देखें, अगर बकौल इनकी अगर कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जारी भी है तो क्या आर्मी पूरे मुल्क में फैले हुए वोटर्स को मेरा नहीं ख्याल के फोर्स कर सकती है। तो ये देखें, वोट डालने का तो हक उनके पास है, हर वोटर के पास है, तो लोग इसको क्या कहते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं अपना अच्छे राय दे इस्तेमाल करते हुए। तो ये देखिए, हर पार्टी के कुछ ना कुछ डेवियंसेज हैं। जो पीटीआई है वो गैर इससे पहले एक प्रोविंशियल पार्टी थी और वो फर्स्ट टाइम आ रही है, अगर ये भी उस प्रोसेस से गुजरे होते तो शायद इनके भी कुछ लोग जो है वो इन इदारों के उसमें डोमेन में आ जाते। तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, इट इज क्वाइट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। और ये जो साहब कह रहे थे कि सोशल मीडिया के लोग कोई राय नहीं किया जाता, कोई अगर ऐसा हो तो आपको पता है कि पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खामोश रहने वाला नहीं है और यहाँ पे काफी उस चीज को हाईलाइट किया जाता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, मीडिया इज वाइब्रेंट। अगर आज कल आप पाकिस्तानी मीडिया को शाम के वक्त मॉनिटर करें तो वो गली मोहल्लों में जा जाके तमाम मेजर एंकर हमारे वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो मेरे नहीं ख्याल के लोगों को इस तरह फोर्स किया जा सकता है।
अच्छा,
और दूसरी बात यह है कि अगर ये समझते हैं कि आसिफ जरदारी साहब के साथ ऐसा हो रहा है तो वो इस इश्यू के ऊपर क्यों नहीं बोलते? वैसे तो वो हर आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो मेरा ख्याल है इन तमाम लोगों के साथ मैं कदर अज वक्त है कि मैं कोई ऐसी बात करूं, लेकिन बात यह है कि तमाम इदारे अपने अपने डोमेन में काम कर रहे हैं और इनको इदारों को फेस करना चाहिए।
कर्नल फारूक, चंद मिनट और रहे हैं हमारे साथ क्योंकि हमें कॉल्स आई हैं और उनको भी बारी बारी हम लेते हैं। कोहाट से मलिक नायब खान कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मलिक नायब खान,
جی ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہلو
جی جی بات کیجیے. عرض
کر رہا ہوں بی پی جی, میں عرض کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو جتنا اپنے خلاف فیصلے سے دکھ پہنچا اتنا انہوں نے قبائلیوں کو بھی دکھ دیا کہ ان کے صلاح و مشورے کے بغیر انہوں نے پارٹوں کو ضم کیا. دوسری بات یہ کہ عمران خان کے لیے یہ رام وار ہو رہے یا کیا وجہ, اور تیسری بات یہ کہ اگر الیکشن میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے یا گڑبڑ کر رہے تو کیا ان سے خانہ جنگی ہوگی یا نہیں. السلام.
اچھا جی, اور عبد الرؤف کی لائن ڈراپ ہو گئی لیکن طارق چغتائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں چونیا سے. جی جناب بات کیجیے.
جی السلام علیکم محترمہ, میرا پینلسٹوں سے جی میرا پینلسٹ محترمہ محترم صاحبان سے سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ شروعات ہوئی کرپشن کے خلاف, کیا یہ ایسی کرپشن کو خلاف کے خلاف جو یہ اب کام جاری ہے کورٹس کی طرف سے, کیا یہ خوش آئند بات نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کوئی کرپشن کرنے سے پہلے کم از کم یہ کچھ سوچ لے گا کہ یہ مملکت خدا داد حاصل کتنی تکلیفوں کے بعد کی گیا, اور ہم نے یہ جتنے بھی پکڑتے ہیں کروڑوں اربوں کربوں میں ان کی کرپشن ہوتی ہے, تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ
اچھا نقطہ اٹھایا,
یہ شروعات درست ہے. بہت
اچھا. اور برہان افریدی نے کال کیا ہے.
اچھا اور
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں برہان افریدی بات کرتا ہوں قوم کلاخیل سے.
اچھا.
یہ جو ابھی یہ لوگ جو اس نے پاکستان کی خزانوں کو لوٹا ہوا ہے اور یہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں, یہ پبلک پاکستان کی جتنا ہے 100% اس بات پر خوش ہیں کہ جتنے لوگوں نے سیاسی لیڈرشپ نے خزانوں کو لوٹا ہے ہر حالات میں یہ پیسہ خزانوں میں واپس آنا چاہیے.
اچھا.
اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ پبلک جتنا بھی ہے یہ پرانے لیڈرشپ کو سب کو دیکھ لیا, یہ لوگوں نے ابھی عمران کو دیکھنا چاہتا ہے. السلام علیکم.
شکریہ. اور افتخار احمد نے کال کیا ہے نوشہرہ سے. جی جناب بات کیجیے.
جی السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہاں افتخار بول رہا ہوں نوشہرہ سے.
جی جی
بالکل جی, عمران خان کے لیے راستہ کرن اور جریے وزیر اعظم آ گیا تو کیا عوام اس کو تسلیم کریں گے یا نہیں.
یہی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اور جی جی اور اسی پہ تبصرہ ہو رہا ہے. ہمیں جی ایک اور کالر ہیں متین سلیمانی لنڈی کوٹل سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
میڈم میں مہمان حضرات کی انتہائی ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر نواز شریف نے کرپشن کی ہو یا نہیں کی ہو. 8,000 اور لوگ بھی ہے اور ریٹائر جنرل مشرف بھی ہے جس نے قانون کو توڑا تھا, اور چیف جسٹس اتحاد چودھری بھی تھا جس کے بیٹے نے 84 کروڑ روپے لی تھی, یورپ کے چکر لگا رہی تھی. کیا اس اکیلا نواز شریف سے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا؟ اگر اس سے ٹھیک ہوتا ہے تو اس کو 10 سال کے لیے قید کرو. اگر پاکستان مضبوط ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے,
ورنہ
یہ تو ظلم ہے نا.
بالکل ظلم ہے. اور محمد شفا نے کال کیا ہے چترال سے. جی جناب غالباً ان کی لائن ڈراپ ہو گئی, اور کیونکہ ہم عنقریب اس سیگمنٹ کو کلوز کریں گے. مختار نے فون کیا ہے. جی جی مختار بات کیجیے.
جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ الیکشن کا وقت ہے اور یہ موضوع وقت نہیں ہے, اگر اس کا حکومت آ جاتے ہیں تو پھر اس کا احتساب کون دے گا؟ یہ تو پھر حکومت میں آ جائیں گے. تو یہ موضوع وقت ہے کہ یہ نہ آ جائے, یہ چور لوگ ہیں اس کو آنا نہیں چاہیے, اس لیے یہ موضوع ترین وقت یہی ہے.
بہت دلچسپ, بہت دلچسپ. محمد ارشاد آبٹ آباد سے, اس کے بعد بس ہمیں کلوز کرنا ہے. جی محمد ارشاد بات کیجیے.
السلام علیکم. سب سے بڑی بات یہ ہے کرپشن میں جو باقی پارٹیوں میں کہتی ہوں سب کا احتساب ہونا چاہیے, سب کا احتساب ہونا چاہیے. تو یہ خوش آئند بات ہے, سب کا احتساب ہونا چاہیے. باقی خلائی مخلوق کہہ رہے ہیں, خلائی مخلوق کچھ بھی نہیں ہے, عوام ووٹ ڈالے گی, جن موقع موجود ہوں گے اپنا ریکارڈ دے جائیں گے کتنے ووٹ ہوئے کتنے کیسے ووٹ ہوئے.
ہم عنقریب اس کو ختم کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کریم خواجہ، جانے سے پہلے آپ ذرا بات کیجیے، جس طرح سے کالرز نے کہا یہی وقت ہے نا انتخابات سے پہلے کہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کا احتساب کیا جائے، آپ کیا کہیں گے؟
احتساب ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے، اگر عوام جس کو چاہے چنے، جس کو چاہے وہ ریجیکٹ کرے، تو وہ طریقہ ہوتا ہے۔ پری پول ریگنگ جو ہوتی ہے کہ بھئی آپ الیکشن سے پہلے کسی کو پارٹیسپیٹ کرنے نہیں دیں، کسی کو اریسٹ کر لے، کسی کی آپ یہ کہیں کہ یہ چور ہے، یہ منی لانڈرر ہے، تو اس سے جو امپیکٹ ہے وہ نظر آ جاتا ہے کہ پری پول ریگنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو میرے خیال سے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ پاکستان میں جس طرح 85 کے ہوئے تھے، 2002 کے ہوئے تھے، اسی طرح 2018 کے ہو گئے، اور اگر اس طرح کی بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈیولپ ہو گئی تو وہ انتخابات تو ہو جائیں گے، ہم بھی چاہتے ہیں ہو جائیں، مگر وہ اسمبلی اتنی مضبوط نہیں رہے گی اور وہ ٹوٹی وہ اتنی مینٹڈ نہیں رہے گا، اور یہ 2.5-3 سال سے زیادہ اس کے بعد دوبارہ مڈ ٹرم کے لیے جانا پڑے گا، جو اس طرح سمجھ میں آ رہی ہے بات
جی، کیونکہ
ڈیولپ ہو رہی ہے جس طرح کی باتیں ذہنوں میں لوگوں،
جی جی بالکل،
ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سوالیات سوالہ نشان بن رہا ہے اس الیکشن کے حوالے سے۔
جی ارشد ہارون، یہ بتائیے، جس طرح سے ایک کالر نے سوال پوچھا، کیا یہ اگر پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی بدنام ہو گئی انتخابات سے پہلے، کیا اس کا مطلب ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے؟
ضروری بات ہے، اب پھر عوام کے ساتھ کوئی اور آپشن رہ نہیں جاتا قومی سطح پر حکومت بنانے کے لیے، تو یہ کھیل سارا، اور جہاں تک ایسے احتساب کی بات ہے، احتساب ضیاء الحق احتساب کے نام پہ آیا تھا کہ کرپشن ہو رہی ہے اور عوام کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے، خود 10 سال بیٹھ کے پھر چلا گیا، اور پھر پیچھے سے جو حکومتیں آتی رہی اس کو توڑتے رہے، کسی کوئی مضبوط حکومت انہوں نے 90 کی دہائی میں نہیں چھوڑی، پھر انہوں نے ڈائریکٹ حکومت کی فوج نے مشرف کی صورت میں، پھر انہوں نے پی ایم ایل کیو کا ایک شوشہ چھوڑا جس میں سارے کرپٹ لوگوں کو جمع کر کے ان کو ستھرا کر کے ان کی حکومت بنائی گئی، اور ان کو اسے ڈکٹیشن کے ذریعے کام نکلوایا گیا، پھر جب اسے بھی کام نہیں ہوا تو پھر کرپشن کے یہ مشرف بھی کرپشن کے نام پہ آئے تھے کہ جی ملک کو کرپشن سے پاک کریں گے، تو خدا را یہ کرپشن عوام پہ چھوڑ دیں جیسے کریم صاحب نے کہا، اور اس کے لیے عدالت کو اگر ہے بھی تو رول آف لا سب عوام کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے لاڈلوں کو نہ چھیڑنا، اور جو مخالف آپ کے لوگ ہیں جن کو آپ مخالف سمجھتے ہیں ان کو عدالتوں میں گھسیٹنا اور ان کی سلیکٹو احتساب کرنا یہ انتہائی ناجائز ہے۔
ہمارے ساتھ ہے پشتون اولسی تحریک سے وابستہ سیاسی تجزیہ کار ارشد ہارون، جو خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ، اور ہمارے ساتھ ہے آئی ایس پی آر کے سینئر اہلکار کرنل فاروق احمد۔ بہت شکریہ اور خدا حافظ۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ یہاں سے امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو افغانستان گئے، اور وہاں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی امن کی بات چیت میں کچھ بڑھاوا آئے، لیکن جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جلال آباد میں بھی ایک دھماکہ ہوا ہے اور اس میں کئی افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر نے، جبکہ بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں پروفیسر فیضان، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں، لیکن آئیے مائک پومپیو نے جس طرح افغانستان کا دورہ کیا اس پر آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں مبشر علی زیدی.
مائک پومپیو ویتنام سے کابل پہنچے اور افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی. اس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ سال اگست میں خطے سے متعلق جس حکمت عملی کا اعلان کیا تھا وہ اس پر پیش رفت کا جائزہ لینے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ حکمت عملی کام کر رہی ہے. انہوں نے افغان عوام کو بتایا کہ امریکہ ان کی حمایت کرتا ہے، جبکہ طالبان کو واضح پیغام دیا کہ امریکی افواج کے رخصت ہونے کا انتظار نہ کریں. ادھر جدہ میں او آئی سی اور سعودی حکومت کے زیر اہتمام افغانستان میں امن و استحکام کانفرنس آج ہو رہی ہے، جس میں افغانستان کے علماء کے علاوہ دوسرے ملکوں کے مذہبی اسکالرز بھی شرکت کر رہے ہیں. طالبان کے نمائندے اس کانفرنس میں شریک نہیں. ایک طالبان ترجمان نے چند دن پہلے افغان علماء پر زور دیا تھا کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت نہ کریں کیونکہ سعودی عرب، ملائیشیا اور پاکستان میں ہونے والے اجلاس طالبان کو کمزور کرنے کے امریکی منصوبے کا حصہ ہیں. سابق سفارتکار ظفر ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ڈو مور کے مطالبات کی وجہ سے پاکستان اس مرحلے پر پہنچ گیا ہے کہ طالبان اب اس پر اعتبار نہیں کر رہے.
پاکستان چاہتا ہے کہ طالبان اور امریکہ کا رابطہ رہے اور اگریمنٹ بھی ہو، مگر دیکھیے اگر آپ کوئی ڈیٹ فکس نہیں کریں گے اور صرف پاکستان کو یہ کہیں گے اور پریشر ڈالو، جاؤ مارو، جاؤ لڑو، تو ظاہر ہے ایک دن آئے گا جو، اور وہ دن آ گیا ہے کہ طالبان کہہ رہے بھائی تم تو امریکہ کے پٹھو ہو، ہم کیوں تمہاری بات سنیں. سعودی عربیہ کو بھی یہی کہہ رہے ہیں تم تو امریکہ کے پٹھو ہو، ہم تمہاری کیوں بات سنیں.
دائیں بازو کے دانشور فرید پراچا کا کہنا ہے کہ طالبان اس لیے مذاکرات پر راضی نہیں ہو رہے کہ ماضی میں ان سے جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے. وہ مذاکرات کو اب اپنے لیے جال سمجھ رہے ہیں.
ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان کو شامل ہونا چاہیے اور امن ہونا چاہیے، البتہ یہ جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ طالبان کیوں نہیں شامل ہو رہے اور اعتماد کی فضا کیوں متاثر ہوئی ہے، اور ماضی کے اندر اگر کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں تو ان کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ مذاکرات پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے، یا یہ کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی ہمیں مذاکرات جو ہیں وہ ایک ٹریپ ہے.
دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ پاکستان چاہتا ہے کہ طالبان مذاکرات کریں تاکہ افغانستان میں امن آئے. پاکستان کے اصرار کی وجہ سے طالبان خفا ہو گئے ہیں.
شاید اس کا امریکہ کے پاس اتنا اس کو اندازہ نہیں ہے کہ جتنا پاکستان کو اس وقت طالبان کی طرف سے دباؤ ہے، اس وجہ سے کہ وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہوں تاکہ سیاسی جو پروسیس ہے وہ شروع ہو سکے. تو میرے خیال میں اسی وجہ سے وہ پاکستان سے اس وقت نالا ہے اور پاکستان کو بھی امریکہ اور افغانستان کے بریکٹ میں ڈال رہے ہیں.
دانشوروں اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ افغان حکومت اور طالبان پر اثر رکھنے والے حلقوں کو مذاکرات سے پہلے اعتماد سازی کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ طالبان مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے اور افغانستان میں امن ممکن نہیں ہو سکے گا. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جی تو اگلے 8-10 منٹ تک ہم آپ کے کالز بھی لیں گے. اگر آپ افغانستان کی صورتحال پر تبصرہ کرنا چاہیں تو یقیناً کیجیے. لیکن اس وقت ہم افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر کی طرف جاتے ہیں. ایاز صاحب، مائک پومپیو جس طرح سے خفیہ انداز میں چلے گئے افغانستان، ظاہر ہے اس وقت صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہو جس کے تحت پھر امریکی جو افواج ہے وہ نکل پائے افغانستان سے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ معاملات پیچیدہ ہیں، داعش کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے. جو تازہ بات ہے جس کے بارے میں آپ کا تبصرہ لینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا طالبان پر اس وقت کس حد تک اثر و رسوخ ہے جس کے تحت وہ ان کو مذاکرات کی میز پر لا سکتے ہیں.
طالبان کہ ماضی کو چھوڑ دیا جائے، وہ سب کو معلوم ہے پاکستان نے ریکگنائز کیا تھا جب حکومتی اور تعلقات تھے، ہمارے ہاں تھے بھی، ابھی شاید اگر ہوں تو تعلقات تو بڑے اچھے تھے، سنتے بھی تھے، بات بھی ہوتی تھی، لیکن حالات بڑے تیزی سے بدل رہے ہیں اس ریجن کے اندر. طالبان صرف اب پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ان کے اور بھی دوست اور بھی ساتھی ان کو مل گئے، اور شاید وہ پاکستان سے ان کی زیادہ مدد کر سکیں گے. اور ان ملکوں کا امریکہ کے ساتھ حالات آئندہ آنے والے دنوں میں شاید مزید خراب ہوں گے, نظر تو ایسے آ رہا ہے, اللہ نہ کرے بہتری ہو ریجن میں, لیکن ظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ آئندہ ان کے تعلقات شاید خراب ہو. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ طالبان کو راضی کروا دے کہ بات کر لے. پاکستان تو میرا یقین ہے کہ بالکل چاہتا ہے کہ طالبان بیٹھ جائے, ان کے ساتھ بات کر لے, لیکن باقی ممالک جن کے نام لکھے گئے, لوگوں نے بتیرے لکھا ہے, ساری دنیا جانتی ہے, وہ چاہیں گے کہ یہ اسی طرح لڑتے رہے فار ٹو ریزنز. ایک تو امریکہ کو تنگ کرتے جائیں, امریکی سپورٹڈ حکومت کو تنگ کرتے جائیں, اور دوسرے وہاں پہ داعش کے قدم جمنے کے امکانات بھی وہ سمجھتے ہیں, خاص کر ننگرہار کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں اگر طالبان وہاں مضبوط ہو تو داعش سے تک ان کا خطرہ جو ہے وہ کچھ حد تک کنٹرول ہو جائے گا, اور پھر لیٹ دی امریکن بلیڈ ان افغانستان, اگر وہ ان کو تکلیف پہنچاتا ہے. پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بے شک اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے اچھے تھے, لیکن شاید اس خرابی سے بھی تھوڑے سے واپس آنے شروع ہو گئے جس کی طرف جا رہے تھے, اور کوشش ہو رہی ہے کہ افغانستان اور طالبان, افغان حکومت اور طالبان کے درمیان کسی طرح بات چیت شروع کی جائے. وہ اندازہ میں اس سے لگاتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کی اپنی جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, اس میں خاصی کمی اس لیے آ گئی ہے کہ دونوں حکومتیں اس پہ راضی ہو گئی ہے, پانچ کمیٹیاں بنائی کہ جس مد میں ان کمیٹیوں کے ایک دوسرے کے اوپر ریزرویشن ہے, الزامات ہیں, تو وہ بجائے پبلک میں جانے کے جیسے پہلے کرتے تھے, وہ اب اس طرح نہیں کرتے. ان کمیٹیوں کو, ریسپیکٹو کمیٹیوں کو, ریسپیکٹو ڈیلیگیٹس افغان کے یا پاکستان کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, تو اس طرح وہ حالات بھی ذرا اب کنٹرول ہو گئے, انڈرسٹینڈنگ بھی آہستہ آہستہ پازیٹو ہو رہی ہے افغان اور پاکستان حکومتوں کے درمیان. تو وہ تو کوشش ہوگی میرا یقین ہے, لیکن طالبان بھی ظاہر بات ہے ایک تو اپنا فائدہ سوچے گی, اور دوسرے جو دوسرے لوگوں سے ان کو مدد ملتی ہے ان کے ساتھ بھی اپنا رشتہ رابطہ مینٹین رکھنا ہوگا. لیکن یہ بات اب طے شدہ ہے کہ نہ افغان حکومت اکیلے میں پورے ملک پہ حکمرانی کر سکتی ہے, اور نہ طالبان پورے افغانستان کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں اور ماضی کی طرح ان پہ حکمرانی کر سکتی ہے. تو دونوں کی بہتری اسی میں ہے. وہ ابھی جو پچھلے دنوں پیس بھی ہوا تھا دونوں کے درمیان, سیز فائر والی بات اشرف غنی صاحب نے کی تھی, طالبان نے پھر اس کا ریسپانس کیا تین دن عید کے دنوں میں, تو ان سے ایک بہت اچھا تاثر گیا ہے. تو دونوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مل جائیں تو پھر جو باہر کی قوتیں ہیں ان کو بھی افغانستان کے اندر بیٹھنا آسان نہیں ہوگا, اور داعش کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی. تو یہ کئی عوامل ہیں, کئی چیزیں ہیں جو ورک کرتی ہیں.
بالکل صحیح ہے پروفیسر فیضان حق, آپ بتائیے, یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستان افغانستان اب آخر کار ایک ساتھ کام کر رہے ہیں, جس طرح سے ایاز صاحب نے کہا, ساتھ ساتھ جس طرح سے وزیر خارجہ, امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ اس وقت صدر ٹرمپ کا منصوبہ افغانستان کے لیے کامیاب ہو رہا ہے. ایسے میں بتائیے کہ کامیابی سے کیا مراد ہے, اور کیا واقعی اس وقت امن قریب ہے؟
سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. دیکھیے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو فارمولا ہے, یہ وہی پرانے فارمولے ہیں جن کو مختلف طریقوں سے اپلائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اب ان کا اگر پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ مل کے باہمی اعتماد کے ساتھ کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس میں پاسبلٹیز زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اس وقت طالبان پاکستان اور افغانستان کی حکومت کا ایک کامن اینمی ہے, جس کی موجودگی کا پتہ ہمیں چل چکا ہے, وہ ہے آئسس. یہ وہ
داعش
اور اگر ایک دشمن ہو تو آپس میں یونائٹ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے, اور طالبان یہ نہیں چاہیں گے کہ ایک ایسی قوت یہاں پر آ جائے جس کے ساتھ ان کو علیحدہ لڑنا پڑے. تو ان کے پاس صرف یہ ایک موٹیو ہے, اور ان کو اپنی کیپیبلٹیز کا بہت اچھی طرح علم ہے کہ وہ افغانستان کی کسی بھی حکومت کو آرام سے ٹک کر بیٹھ کر حکومت نہیں کرنے دیں گے جب تک کہ ان کو اس میں حصہ نہ دیا جائے, اور وہ حصہ جائز ہی حصہ ہونا چاہیے. لیکن ماضی میں جیسے ہم نے ابھی اور جو ہمارے دوست تھے ان کو سنا, وہ ماضی میں ہوتا یہ رہا ہے کہ جو کابل کی حکومت ہے اس نے صرف وقت بچانے کے لیے, وقت کس کا نا, ٹائم کو خریدنے کے لیے, وقت کو خریدنے کے لیے انہوں نے طالبان کے ساتھ نیگوشیشن کی اور طاقتور ہو کے دوبارہ حملہ کیا. تو وہ ایک باہمی فضا ہے عدم اعتمادی کی جس کے اوپر قابو پانا بہت ضروری ہے.
جی کالر ہیں, گلفام نے کال کیا ہے. جی جی گلفام بات کیجیے. جی پروڈیوسر بتا رہے تھے گلفام بنگش.
جی جی آواز آ رہی ہے؟
بالکل آ رہی ہے, بات کیجیے.
اچھا میڈم میں بہت ٹائم سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نا کہ یہ بس ایسا تجزیہ کرنا تو آسان ہے لیکن یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے, اس کی حل کرنا بہت مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے. جب اشرف غنی سیز فائر کا اعلان کر سکتے ہیں, اس میں مذاکرات ہو سکتے تو امریکہ کچھ بھی ٹائم کے لیے اعلان نہیں کر سکتے کہ اس میں مذاکرات ہو جائے گا. یہ پورا بھی ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں, بس افغان ہی لوگ بیچارے مرتے رہتے ہیں. خدا حافظ.
معاملات تو خاصا پیچیدہ ہیں. ایاز صاحب جانے سے پہلے صرف ایک کامنٹ کر دیجئے, جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ داعش کا افغانستان میں آنا معاملے کو زیادہ پیچیدہ کر گیا ہے, لیکن دوسری طرف پروفیسر فیضان کہتے ہیں کہ اگر طالبان اور افغان سرکار اور پاکستان سرکار اور امریکہ سب داعش کے خلاف مل جائیں, اور داعش کے خلاف روس بھی ہے چین بھی ہے, تو کیا امکانات دیکھتے ہیں کہ داعش کو افغانستان سے ہٹایا جائے؟
ایک ایک یہ تو ایک پہلو ہے, لیکن دوسرا پہلو بھی نہ بھولیے گا. پریزیڈنٹ فارمر پریزیڈنٹ کارزائی صاحب نے بھی کہا ہے اور روس نے بھی کہا ہے کہ داعش کے پیچھے انہوں نے تو امریکہ کا نام لیا, میں تو نہیں کہتا ان کی بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. تو اگر یہ سمجھا جائے کہ صحیح ہے تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ والی جو بات تھی وہ اس لحاظ سے بھی اب اگر کامیاب ہوتی ہے تو شاید ہو جائے کہ ایک تو انہوں نے اپنی ایریل اٹیکس زیادہ کر لیے, اور دوسرے اگر داعش کی بھی مدد کی جائے تو وہ ایک قوت ہے جس کا تجزیہ ہمارے ساتھی نے پہلے کر لیا کہ اگر وہ قدم جماتے ہیں تو طالبان کو ان کے خلاف بھی لڑنا پڑے گا, تو طالبان دو محاذوں پہ شاید نہ لڑ سکے. تو یہ ایک اور پریشر ہوگا کہ داعش کے خلاف, داعش بھی ان کے خلاف لڑے, امریکہ بھی ان کے خلاف لڑے, افغان حکومت بھی, تو اتنے کو شاید طالبان بھی سنبھال نہ سکے. تو ایک اینگل تو یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر داعش کو وہاں لایا گیا جو بھی لائے گا وہ بہت ہی ایک بڑی غلطی ہوگی, ایک پورے ریجن کو ڈسٹیبلائز کر لے گی, کیونکہ وہ پھر سیکٹیرین وار ہو جائے گی جو افغانستان کے اندر بھی اس کے لیے بہت مٹیریل ہے, پھر ایران بھی امیجیٹلی ان کا ٹارگٹ ہوگا, پاکستان کے اندر بھی پھر ہو جائے گا, اور پھر شاید انڈیا اور باقی جگہوں میں بھی چلا جائے گا. یہ تو آگ ہے, ایک مرتبہ لگ جائے پھر کنٹرول نہیں ہوگا, پھر یہ خود اپنے لیے دوست بنا لیں گے جیسے طالبان کبھی کسی کے دوست تھے, اب شاید کسی اور کے دوست ہو گئے. تو داعش بھی ضروری نہیں کہ صرف امریکہ پہ تکیہ کر لے, وہ اگر وہ اپنا مقصد ان سے پورا کر لے تو اور لوگ آ جائیں گے, تو وہاں پہ اب بہت ہو گیا. یہی ایک موقع ہے کہ عید کے سیز فائر سے یہ بات سامنے آ گئی کہ دونوں طرف بات چیت کرنا چاہتے ہیں, لیکن طالبان انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم امریکہ سے بات کریں گے, امریکہ چاہتے ہیں کہ وہ افغان حکومت سے بات کر لے. میرا خیال یہ ہے کہ طالبان فیس سیونگ چاہتے ہیں کہ امریکہ ہاں کر لے, بے شک اس حال کے اندر وہ بات چیت افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ہو, لیکن اس میں آبزرور کی حیثیت سے امریکہ بھی بیٹھ جائے تاکہ ان کو دنیا کے سامنے یہ کہنا آسان ہو اور اپنے فوٹ سولجر کو بھی کنوینس کرنا
کہ امریکہ نکل گیا افغانستان سے.
بالکل,
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. پروفیسر فیضان حق, آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہمارے پاس ابھی وقت کم ہے, لیکن ایک بہت اہم موضوع ہے, ہم چاہیں گے آپ بھی بات کریں اس پر. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ پیر کی شب صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے عہدے کے لیے ایک صاحب بریٹ کاوانو کو منتخب کیا, اور اس کی بڑی اہمیت ہے. اس اہمیت پر ہم بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ریپبلکن پارٹی کے ایک حامی عدیل شاہ نے, جبکہ پچھلے سیگمنٹ سے ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر فیضان حق. شاہ صاحب, آپ بتائیے, آپ ریپبلکن پارٹی کے حامی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس عہدے کے لیے جس طرح سے صدر ٹرمپ نے انتخاب کیا ہے, یہ صدر ٹرمپ کے لیے بذات خود ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے. کچھ پس منظر بتائیے, اور ان کی بریٹ کیوانو کی جو منتخب ہونے کی اہمیت کیا ہے؟
جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس میرٹس کے اوپر جج کاونا کو چنا ہے, وہ بیسیکلی پہلی بات تو یہ کہ چونکہ کافی لمبی اس کی ایج ہوتی ہے جج کی, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان آئیڈیالاگس کو لے کے آئیں جو کہ کنزرویٹو ہوں, اور اس کو لانگ عرصے تک اس کو چلا سکے تاکہ ان کی جو کانسٹیٹیوشنل ویلیو ہے وہاں مینٹین رہے. تو بیسڈ آن دیٹ جج کا جو ان کو انہوں نے کریڈینشلز دیکھے تھے وہ کافی اسٹرانگ تھے, اور ہی آلسو بیسز ہز ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس میں اسکالرلی جو صلاحیتیں ہیں اس کے اوپر انہوں نے کافی زور دیا, کیونکہ وہ تاریخ سے بھی کافی منسلک ہیں اور کافی کنزرویٹو ویو پوائنٹ بھی دیتے ہیں, مگر کبھی کبھی وہ ان کے کچھ سوئنگ ووٹس بھی ہیں جو کہ ایگزیکٹلی کنزرویٹو نہیں ہوتے ہیں لیکن اس میں کچھ لچک بھی دکھا دیتے ہیں. وہ بیسیکلی ان کا جو سلیکشن ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ جو ہے وہ ان کے بہت ہی اسٹرانگ جوڈیشل کریڈینشلس ہیں, پیورلی بیسڈ آن اسکالرلی جو ان کے اپروچ اس کے اوپر ہے.
پروفیسر فیضان, آپ جانتے ہیں کہ ریپبلکنز چاہتے ہیں کہ ان کی سوچ کا کوئی جج آئے, لیکن کیوانو کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں ڈیموکریٹس کے. ایک جو کہ ہم نے میڈیا میں پڑھا تو کہ انہوں نے, یعنی بریٹ کیوانو نے بہت پہلے لکھا تھا کہ جو امریکی صدور ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی کیسز ہوں تو جب وہ صدارت کرتے ہوں تو یہ کیسز چلائے جائیں. آپ کے خیال میں ڈیموکریٹس اس نقطے کو اٹھا سکتے ہیں اور ان کو کنفرم ہونے سے روک سکتے ہیں؟
جی, جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے پاس وہ تنگ تو ضرور کر سکتے ہیں پروسیس میں, مشکل بھی کر سکتے ہیں, لیکن ان کو ایک بہت بڑی بیٹل لڑنی پڑے گی اپروول کے کو روکنے کے لیے, کیونکہ ہم اور جو ہمارے سپریم کورٹ جج ہیں جنہوں نے ریزائن کیا ہے, جج کینیڈی جو ہیں انہوں نے جو ریزائن کیا ہے انہوں نے بڑے کروشل ٹائم پہ کیا ہے تاکہ ٹرمپ حکومت کے پاس پورا وقت ہو کنفرمیشن ہیئرنگ کا. اس میں جو یہ جج کیوانو ہیں انہوں نے, یہ ابھی بہت ینگ ہیں, 53 ایئرز اولڈ ہیں, اور اگر آتے ہیں تو اگلے 20-25 سال تک سپریم کورٹ جو ہے وہ کنزرویٹیولی ٹلٹ رہے گا اس کا, اور یہ انہوں نے پریزیڈنٹ بل کلنٹن کو بھی انویسٹیگیٹ کیا تھا اپنے زمانے میں.
بالکل.
تو اور اسی یہ بات جو ہے یہ بات ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں ہے اور وہ یہ بات لے کر سامنے آئیں گے. میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے اتنا اپنا وہ انٹرسٹ نہیں ہے, مفاد نہیں ہے, جو کہ ہو سکتا ہو, لیکن اس سے زیادہ جو ان کی کنزرویٹو بیس ہے جس کے ساتھ وہ ہمیشہ چلتے رہے ہیں اور اس کو انہوں نے ہمیشہ متحرک رکھا ہے, یہ ان کی سجیشن ہے اور ان کی بہت سپورٹ ہے ان جج صاحب کے لیے, اور میرے خیال میں ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو اپنے کارنر میں رکھنے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ نامینیشن دی ہے.
جی، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا، تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سیاسی تجزیہ کار پروفیسر فیضان حق کا جو بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ تھے ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ، بہت شکریہ اور خدا حافظ۔ اس پروگرام کے انجینئر تھے واسکو والرچ، پروڈیوسر انجم ہیرل گل، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
امریکی پالیسی ساز اس بات پر قومی سلامتی کے خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ امریکہ میں روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں چین سے سرمایہ لگایا جا رہا ہے، لیکن سلیکون ویلی میں یہ احساس ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات دونوں فریقوں کے لیے سود مند ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ مشیل کوئن اور مل آرسیگا کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں واضح طور پر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ چین امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ریپبلکن سینیٹر جان کارنین اس کا اظہار کرتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چین کی جانب سے خطرہ حقیقی ہے، اور ہم جن وجوہ سے فکر مند ہیں وہ پہلے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ہم اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے تو اس کے منفی نتائج ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ملک کو مستقبل میں منفی اثرات سے بچانے کا مقصد پیش نظر رکھیں۔ یہ تھے سینیٹر جان کارنین کے الفاظ۔ قانون ساز دفاعی نوعیت کی ٹیکنالوجی، مثلاً روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں چین کی پیش رفت پر فکر مند ہیں، لیکن سلیکون ویلی میں اس سے زیادہ تشویش اس امر پر ہے کہ چین کی سرمایہ کاری کو روکا گیا تو ترقی اور ایجادات متاثر ہوں گی۔ بے ایریا کونسل اکنامک انسٹیٹیوٹ کے شان رینڈولف نے اس بارے میں کہا۔ وہ نہیں چاہتے کہ ٹیرفز کے ذریعے ایسا کیا جائے جس کے باعث ممکنہ طور پر وسیع پیمانے پر تجارت کم ہو جاتی ہے، یا ایسی پالیسیاں اختیار کی جائیں جن کے سبب سرمایہ کاری متاثر ہو جو چین سے آ رہی ہے اور سود مند ثابت ہوئی ہے۔ یہ تھے شان رینڈولف کے الفاظ۔ لیکن یہ شعبہ کچھ نہ کچھ متاثر ضرور ہوگا، کیونکہ دونوں ملکوں میں گزشتہ ہفتے تجارتی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ امریکہ نے چین کی $34 ارب کی درآمدات پر ٹیکس لگایا، جس کے جواب میں چین نے بھی اتنی ہی مالیت کی امریکی درآمدات پر ٹیکس نافذ کر دیا۔ معاشی تجزیہ کار اینزو وان پیفیل نے اس بارے میں کہا۔
The Chinese government will take out its wrath on the US multinationals operating on
چینی حکومت اپنا غصہ امریکہ کی ان کثیر القومی کمپنیوں پر اتارے گی جو چین میں کاروبار کر رہی ہیں۔ انہیں نئے قواعد میں جکڑا جائے گا، ٹیکس بڑھائے جائیں گے، خام مال کی رسد روکی جائے گی، اور بعض مخصوص شعبوں کے ملازم بھرتی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ تھے اینزیو وان پفیل کے الفاظ۔ یہ سب تو ہوگا، لیکن امریکہ کے سابق تجارتی مندوب اسٹیفن لینڈے کہتے ہیں کہ اس لڑائی میں زیادہ نقصان چین کو ہوگا۔
China has a lot more stake than the United States in this negotiation. We will be home.
اس معاملے میں امریکہ سے زیادہ چین کی معیشت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ امریکہ کو نقصان ہوگا، کچھ امریکی کمپنیوں کو یقیناً چین چھوڑنا پڑے گا، لیکن چین کی معیشت اندرونی طور پر زیادہ مضبوط نہیں، وہ امریکہ کے ساتھ تجارتی لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ یہ تھا اسٹیفن لینڈے کا تبصرہ۔ حکومتوں کی سطح پر کشیدگی کے برعکس سلیکون ویلی میں مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی میں امریکہ اور چین کی پہلی اعلیٰ سطح کی کانفرنس ہوئی، جس میں مشترکہ مقاصد کے حصول پر توجہ دی گئی۔ شرکاء نے کہا کہ دونوں ملک صحت عامہ، گاڑیوں اور ڈرونز کے شعبے میں مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی میں پیش رفت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فاؤنڈرز ایکس وینچرز کی ہیلن لیانگ نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا۔ جغرافیائی سیاست کے دباؤ یا اختلافات سے قطع نظر، ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے معاشرے کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، صحت عامہ، ٹرانسپورٹ اور مالیاتی شعبوں میں۔ یہ تھے ہیلن لیانگ کے الفاظ۔ وہ ایک ایسے ادارے کی سربراہ ہیں جو چینی سرمایہ کاروں سے تعلقات قائم کرنے میں تعاون کی مہارت رکھتا ہے۔ انہوں نے پائپر نام کے منصوبے میں سرمایہ کاری کی ہے جو ایک ڈو اٹ یور سیلف کمپیوٹر کٹ ہے۔ وہ اسے چین کے تعلیمی شعبے میں مقبول بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پائپر جیسی کمپنیاں ہمیشہ چین کی طرف دیکھتی ہیں کیونکہ وہاں بہت بڑی تعداد میں صارفین مل سکتے ہیں۔ دا فیوچر سوسائٹی کے صدر نکولس میائی ہی نے کہا، ہم سلیکون ویلی سے تہلکہ مچانے والے ٹیکنالوجی بزنس ماڈل دیکھتے آئے ہیں۔ یہ صورتحال بدل رہی ہے، اب ہم چین سے نئے بزنس ماڈل دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ مالیاتی ٹیکنالوجی کے شعبے میں۔ یہ تھے نکولس میائی ہی کے الفاظ۔ انہوں نے تہلکہ کے بجائے دراصل ڈسرپشن کا لفظ استعمال کیا۔ یہ لفظ سلیکون ویلی میں ایسی نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے جو ڈرامائی ہو اور انڈسٹری پر جس کے نتائج کی پیش گوئی نہ کی جا سکتی ہو۔ یہ ہے وہ امکان جو مصنوعی ذہانت کی کمپنیوں کے مالکان کو جوش میں مبتلا کر دیتا ہے اور واشنگٹن میں قانون سازوں کو تشویش میں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔